ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوال كفور اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات گرامی قدر سامعین قابل احترام علماء کرام بزرگان محترم دوستو عزیزو بھائیو و حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے. ہر چیز کے اندر، ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے، عبادت کی روح دعا ہے. دعا کہتے ہیں اللہ سے اپنے تعلق کو استوار کرنا، اپنے تعلق کو قائم کرنے کی کوشش کرنا. حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا حکم ہے تو ہم دعا مانگتے ہیں. وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے یہ کہا ہے کہ تم مجھے پکارو. حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ یا اللہ، تیرا حکم ہے تو ہم ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، ورنہ ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم تجھے مشورہ دیتے رہیں کہ یوں کر اور یوں نہ کر. یہ اللہ کو مشورہ ہی دینے والی بات ہے نا کہ انسان کہے یا اللہ مجھے یہ دے دے، میرے بھائی کو وہ دے دے. یہ مشورہ والی بات ہے. یا اللہ تو بہتر سمجھتا ہے اپنی حکمتوں کو کہ کس کو کیا دینا ہے، کسی کو کیا نہیں دینا. ہم ہاتھ اس لیے اٹھا لیتے ہیں کہ آپ نے حکم دیا ہے تو پھر ہم بھی پھر اپنی پھر مرضی کو اپنی زبان پر لاتے ہیں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور وہ ذات ہاتھ اٹھانے کی توفیق ہی اسے دیتی ہے جسے اپنا بنانا چاہتی ہے. ہر ایک کو وہ ذات اپنا نہیں بناتی، ہر ایک کو اپنے دربار میں نہیں بلاتی. ایک اللہ کا چناؤ ہے نا، اس چناؤ کے تحت یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک، آج سے لے کر قیامت تک ایک چناؤ ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر قیامت تک ایک انتخاب ہے اللہ کا. اس انتخاب کے تحت سارے اپنی اپنی ڈیوٹیاں دے رہے ہیں. حضرت مائی رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا سے کسی نے یہ کہا کہ اماں جی، مائی صاحبہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ ذات میری توبہ قبول کر لے گی؟ تو مائی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ذات تجھے بخشنا چاہتی ہے، اس لیے تجھے توبہ کی توفیق دے رہی ہے. وہ ذات تجھے بخشنا چاہتی ہے. کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ حضرت، میں نماز میں جو لذت چاہتا ہوں وہ لذت مجھے نہیں ملتی، کیا کروں؟ تو وہ بزرگ ارشاد فرمانے لگے کہ یہ اس کا کرم ہے کہ تجھے ایک نماز کے بعد جب دوسری نماز کی توفیق ہو جاتی ہے تو گویا کہ اللہ کی طرف سے تیرے لیے قبولیت لکھی جا چکی ہے. کہتے ہیں نا کہ جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ ایک اللہ کا انتخاب ہے, اس انتخاب کے تحت ہم اللہ کے گھر میں آتے ہیں, اس انتخاب کے تحت ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں. کہتے ہیں کوئی بندہ تھا, اس نے کسی کو اپنا سامان اٹھایا, کہا کہ جی بھائی یہ میرا سامان اٹھا لے. جیسے کلی ہوتے ہیں نا, کلی کو کہا جی میرا سامان اٹھا لے, کلی نے سامان اٹھا لیا. جب جا رہے تھے تو مسجد کے پاس سے جب اذان کی آواز سنی تو کلی نے کہا کہ آپ یہیں بیٹھیں, میں ذرا دو نماز پڑھ لوں. کلی مسجد میں چلا گیا, جا کے نماز پڑھی, نماز کے بعد نفل شروع کر دیا. دو رکعت کی نفل پڑھے, پھر دو رکعت کی نیت باندھ لی. جب کافی دیر تک کلی باہر نہ آیا تو باہر سے سامان والے نے یہ کہا کہ بھائی باہر آ بھی صحیح, تجھے اندر کس نے پکڑ لیا ہے؟ تو کلی کہنے لگا مجھے اندر اس نے پکڑ لیا ہے جس نے تجھے باہر روک رکھا ہے, جس نے تجھے باہر روک رکھا ہے اس نے مجھے اندر پکڑ لیا ہے. کہتے ہیں نا کہ اسی مفہوم کو شاعر نے یوں کہا ہے کہ ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, ادھر تو در نہ کھولے گا ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے, کہیں تیری کہیں میری. اب دیکھو نا ہمیں بھی ایک اقتدار حاصل ہے نا, اقتدار کیا حاصل ہے کہ ہمیں قدرت حاصل ہے کہ ہم اپنی قوت سے قدم اٹھا کر اللہ کے گھر میں آ جاتے ہیں. ہم اپنی قوت سے, میں اپنی قوت سے بول رہا ہوں, آپ اپنی قوت سے سن رہے ہیں. ایک وقت آئے گا کہ جب بولنا بھی بند سننا بھی ختم. بولنے اور سننے تک ہمیں اختیار اقتدار حاصل ہے نا کہ ہم اللہ کو منا لیں بھائی, اللہ کے آگے جھک جائیں. اللہ کے آگے زاری کریں. حضرت رحمت اللہ علیہ کا جو معمول تھا نا دعا کا, وہ ایک جیسے آج کل ایک رواج چل پڑا ہے نا دعاؤں کا, یہ انداز نہیں تھا ان کا. آج کل تو بڑا ایکسپرٹ بندہ چاہیے نا دعا کے لیے, کیونکہ قوم پسند ہی اس بندے کو کرتی ہے جو خوب فنکار ہو, خوب جو ہے نا جو لفاظی کر سکتا ہو. میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے, غالباً حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول تھا یا پتہ نہیں کسی زمانے کے کسی بزرگ کا قول تھا, اس نے کہا کہ جب انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جب عبادات کمزور پڑ جاتی ہیں نا تو پھر دعاؤں پر زور ہو جاتا ہے, دعائیں بھی پھر اس انداز میں کہ بھائی تاکہ لوگ, جیسے ہمارے ہاں اجتماع ہوتے ہیں نا تبلیغ جماعت کے یا دوسرے جو روحانی اجتماع ہوتے ہیں, اس وقت پوچھتے ہیں اچھا جی یہ بتائیں کہ دعا کب ہوگی, کیا مطلب اس سوال کا کہ دعا کب ہوگی؟ مقصد یہ ہے کہ کب حلوہ تیار ہوگا کہ ہم کھائیں. یہ حلوے کی بات یہ ہے نا کہ آدمی یعنی یہ نماز میں نہ آئے اور یہ پوچھے امام صاحب نماز زور کی کب دعا کریں گے, تو بھائی کوئی فائدہ پھر اس دعا کا؟ امام صاحب جی عشاء کی نماز کب پڑھا لیتے ہیں تاکہ ہم دعا میں شریک ہو جائیں؟ بھائی یہ ایک کھیل ہے, کہ انسان عمل سے دور ہو جائے اور دعاؤں میں شامل ہوتا رہے. دعا اس وقت ہوتی ہے جب عمل کی تکمیل ہوتی ہے پھر دعا کی جاتی ہے. مزدوری اس وقت ملتی ہے جب دن بھر کام کیا ہوتا ہے. یوں ہی مزدوری نہیں مل جاتی, کوئی بھی نہیں دیتا. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی جب بھی کہیں انہیں لوگ کہتے تھے نا حضرت آپ نے دعا فرمانی ہے, تو آپ فرماتے تھے کہ بھائی جس طرح کی تم دعا چاہتے ہو مجھے ایسی دعا کرنے نہیں آتی. جیسے بڑا ایک طریقہ ہوتا ہے نا دعا کا, فرماتے تھے کہ جس طرح تم دعا کرنا چاہتے ہو نا, منگوانا چاہتے ہو, مجھے ایسی دعا نہیں آتی بھائی. اور حضرت رحمت اللہ علیہ تو جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے نا تو خوب بس آواز تو ایسے سمجھتا, ایسے لگتا تھا کہ جیسے نہیں نکل رہی. دعا تو بھائی بدرگاہ خدا ہوتی ہے. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ وہ ذات ایسی ہے جو دلوں کے بھید کو جانتی ہے, جو دلوں کے بھید کو اور ظاہر کی حالت کو جانتی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار نے آگ میں ڈال دیا نا, جب بالکل قریب تھا کہ اب آگ میں ڈالے جانے والے ہیں, تو جبرائیل امین نے کہا کہ حضرت اگر آپ ارشاد فرمائیں تو میں اللہ کے حضور عرض کروں کہ وہ آپ کی مدد کے لیے کوئی طریقہ نکالے. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی کیا اللہ میرے حال سے واقف نہیں, کیا تو ہی بتائے گا جا کر ابراہیم بھائی اس حال میں ہے, کیا اللہ نہیں دیکھ رہے کہ میں اس وقت کس حال میں ہوں, وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے کہ ابراہیم کس حالت میں ہے. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ وہ ذات ہے جس کے آگے کوئی چیز بھی مخفی نہیں, نہ زمین میں کوئی چیز مخفی ہے نہ آسمان. زمین کی کتنی تہیں, آسمان کی کتنی بلندیاں, اس کے کتنے پردے. تو یہ بھائی چیزیں ہیں. دعائیں جو ہوتی ہیں نا, حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نادم اور پشیمان ہو کر اللہ کے حضور اپنے ہاتھ کو اٹھاتا ہے تو فرشتے بندے کی آواز کو روکتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے اس بندے کی آواز کو میرے پاس آنا دو, آنے دو. یہ آواز کتنی پیاری ہے, اس آواز کو میرے پاس آنے دو. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب بھی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے میری دعا سے منہ موڑتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, تو وہ عنقریب جہنم میں داخل کیے جائیں گے. دعا کیسے کہتے ہیں؟ دعا کہتے ہیں پکار کو, دعا کہتے ہیں حال دل کو. حدیث میں آتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ وہ ان کی حالت ایسی ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا فرماتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لا بر, کہ ایسے اللہ کے بندے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا فرماتے ہیں. لیکن یاد رکھو ہر دعا بدرگاہ خدا نہیں پہنچتی. حضرت با یزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم دعا کرتے رہتے ہیں، ہماری دعا اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی کیونکہ دعاؤں کا ہم نتیجہ نہیں دیکھ سکتے، ہمیں دعا کا نتیجہ نہیں نظر آتا. حضرت بایزید بستامی رحمتہ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ جو لقمہ حلال ہوتا ہے نا، لقمہ حلال کھانے کے بعد جب اللہ سے دعا کی جاتی ہے نا تو وہ کلمہ اللہ کے ہاں پہنچتا ہے، الیہ یسعد الکلم الطیب، کہ پاک کلمے اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لوگ یا رب کہتے ہیں لیکن ان کی آواز ان کے کانوں سے اوپر نہیں چڑھتی، اس لیے کہ ان کا کھانا بھی حرام کا ہے، ان کا اوڑھنا بھی حرام کا ہے، کھانا حرام. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے، حرام کا ایک لقمہ کھاتا ہے، 80 دن تک اس کی نحوست سے انسان کا سجدہ قبول نہیں ہوتا. 80 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی. اللہ کرے نا کہ بھائی، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لقمہ حلال پیٹ میں جائے تو صدقے مقال ہوتی ہے، پھر سچی بات زبان سے نکلتی ہے. لقمہ حلال فرماتے تھے، لقمہ حلال صدقے مقال کا ذریعہ بنتا ہے، اور جس آدمی کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں جاتا اس کے منہ سے پھر اللہ تعالی سچائی کو بھی جاری نہیں فرماتے. اور دعائیں جو ہوتی ہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک تو بھائی آج کل رواج پڑ گیا ہے ہر ایک آدمی دوسرے کا جی خاص دعاؤں میں یاد رکھنا. فرماتے تھے کہ یہ جو ہے نا طریقہ، یہ ایک ایسی بناوٹ ہے. فرماتے تھے کہ دعائیں کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. دعائیں کی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں. ایک آدمی نے کہا کہ حضرت دعا فرمائے میرے لیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کا نیک بندہ بن جا، دنیا کے ہر مسلمان کی تو دعا میں شریک ہو جائے گا، ہر مسلمان کی دعا میں تو شریک ہو جائے گا. اور پھر آپ نے یہ پڑھا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ایو النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ تو نیک بن جا پھر دنیا کے ہر نمازی کی دعا میں تو شامل ہو جائے گا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ تو بھائی نیک ہو جا پھر تو جو ہے نا ہر مسلمان کی، ہر صالح بندے کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ تجھے شامل فرما دیں گے. تو اللہ کرے نا کہ ہماری نمازیں ایسی ہو جائیں، ہماری دعائیں ایسی ہو جائیں جو ڈائریکٹ قبولیت کا ذریعہ بن جائیں. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاص انداز تھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا کہ آپ خاص انداز میں دعا مانگتے تھے. اب جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا طریقہ جو حضور کو آتا تھا ہمیں تو نہیں نہ آتا. ایک صحابی تھے حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ تعالی نے دعا کا خاص طریقہ اور ڈھنگ عطا فرمایا ہے، ہم تو اس انداز میں دعا نہیں کر سکتے جو انداز آپ اپناتے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا طریقہ بتلا دیں تاکہ ہماری دعائیں بھی خوب جامع بن جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا کہ اے امامہ، تو ہاتھ اس طرح اٹھا، اور اس ہاتھ اٹھاتے وقت یہ دعا کر کہ یا اللہ، میں ہر وہ خیر کا سوالی ہوں، ہر اس خیر کا سوالی ہوں جس خیر کا سوال تجھ سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ یا اللہ، مجھے ہر وہ خیر عطا فرما دے جس خیر کا سوال تجھ سے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ کتنے، یعنی میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کتنے امت کے محسن ہیں کہ ایک ایک سوال ایسا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا ہے حضور وسلم سے کہ وہ، یعنی گویا کہ ایسے سمجھیں کہ امت پر احسان کر گئے ہیں اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اسی طرح خاموش بیٹھے رہتے جس طرح ہم بیٹھے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ دین جو ہے نا وہ یوں نہ پھیلتا، دین کی یوں تفصیلات نہ سامنے آتی جس طرح اب موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے یہ فرمایا کہ بھائی، تو دعا کرتے ہوئے ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ دعا مانگا کر کہ اللہم انی اسالک من، اللہم انا نسالک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ، میں ہر اس خیر کا سوالی ہوں جس خیر کو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس ایک جملے میں ساری چیزیں آ گئیں، ہر خیر اس میں آ گیا۔ جس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا کتنی جامع ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسنا سے مراد ہر وہ چیز جس میں انسان کی بھلائی ہو، انسان کے لیے فائدہ ہو، انسان کے لیے خوشی کا سامان ہو، اس میں ہر چیز کو حسنہ بولا جاتا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، کہ حسنہ کہتے ہیں ہر اس نعمت کو جس نعمت کے ملنے پر بندہ خوش ہو جائے۔ فرماتے تھے کہ جو نیک بیوی ہے یہ حسنہ ہے، نیک اولاد حسنہ ہے، اچھا پڑوسی حسنہ ہے، اچھا کاروبار حسنہ، اچھا ماحول حسنہ، یعنی ہر وہ چیز جس چیز کے ملنے پر بندے کے دل میں خوشی آ جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسے حسنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ جو دعا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی ہے، اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ، میں ہر اس خیر کا سوالی ہوں جس خیر کا سوال تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کیا ہے۔ اب دیکھیں نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اللہم انا نسألک ان اللہ منا نسل کل ہدا والتقا. اب یہ بھی تو سوال ہے نا کہ یا اللہ، اللہ منا نسل کل ہدا والتقا، کہ یا اللہ میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں. جس طرح ہم ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھلا. اللہم انا نسألک الہدى والتقی، ہدایت بھی تقوی بھی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال ہے اللہ سے کہ یا اللہ مجھے ہدایت نصیب فرما دے. اب اس دعا میں جو خیر کا سوال کیا گیا ہے اس میں ہدایت بھی آ گئی، تقوی بھی آ گیا. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ انسان ہر وہ عمل کرے جس سے اللہ راضی ہوتے ہوں، اور ہر وہ کام چھوڑ دے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں. یعنی اللہ کو منانے کی ہر کوشش کو تقوی کہا جاتا ہے، ہر کوشش کو. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. اللہم انا نسألک الہدى، یا اللہ میں تجھ سے ہدایت کا طالب ہوں. والتقى، یا اللہ میں تجھ سے تقوی کا طالب ہوں. ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، کہ یا اللہ مجھے تو اپنے سپرد نہ کرنا، یا اللہ میں تجھے تیرے سپرد کرتا ہوں، یا اللہ میں اپنے آپ کو تیرے سپرد کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے میرے سپرد نہ کرنا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی. کہ انسان یہ کہے کہ بھائی مجھے، میں اب ہادی مادی ہوں، نہیں. انسان یہ کہے جی میں کامل ہوں. انسان یہ کہے جی کہ اب مجھے کسی صحبت کی ضرورت کوئی نہیں. ہر وقت انسان صحبت کا محتاج ہے. اب دیکھو نا صحبت سے کیا مراد. اب انسانی روح ہے نا جسم، روح جو ہوتی ہے جسم کی ہر وقت کی ضرورت ہے کہ نہیں بھائی روح؟
جی.
اگر کوئی آدمی کہے جی ایک منٹ کے لیے نکل جائے تو پھر وہ روح واپس آ سکتی ہے بھائی؟ آدمی کہے جی مجھے ایک دو منٹ کے لیے نکل جائے روح. اسی طرح انسان کو ہر وقت صحبت کی ضرورت ہے، ہر وقت انسان کو اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے. جیسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، یہ جو شیطان ہے نا، حضرت رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی شیطان ہر وقت اسی کوشش میں ہے کہ یہ بندہ کسی طرح پھسلے، کسی طرح یہ اللہ کی رحمت سے دور ہو. تھوڑی دل میں غفلت آ جائے نا. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جس طرح بلی جو ہوتی ہے نا وہ شکار کی تلاش میں کس طرح بیٹھتی ہے. حضرت ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بلی اس طرح بیٹھتی ہے کہ اپنی مونچھ کو بھی نہیں ہلاتی. کیوں نہیں ہلاتی؟ اس لیے کہ تاکہ چوہا بالکل بے فکر ہو جائے. وہ یہ کہے کہ یہاں کوئی چیز نہیں، میں ہی ہوں، میں ہوں بس. جب چوہا تھوڑا بالکل غافل ہوتا ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، تو بس وہ پھر بلی کے شکنجے میں آ جاتا ہے. اور اگر بلی ناچتی رہے تو چوہا پکڑا جائے گا بھائی؟ نہیں پکڑا جائے گا. فرماتے تھے کہ بھائی اسی طرح شیطان جو ہوتا ہے نا وہ ہم وقت اس شکار میں ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کسی وقت غفلت آئے تاکہ میں اسے نشانہ بناؤں. مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر کمثل الحی والمیت. مثل الذی یذکر ربہ، مثال اس شخص کی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. والذی لا یذکر، اور مثال اس شخص کی جو ذکر نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، اس کی مثال ایسی ہے کہ ذکر کرنے والا زندے کی مانند ہے اور غافل آدمی مردے کی مانند ہے. ذکر نہ کرنے والا مردے کی مانند ہے. تھوڑی دیر میں جب دل میں غفلت آتی ہے نا، تو انسان جو ہے وہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے. اور شیطان نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے، قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ شیطان ہر وقت یہی کہتا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، لوگ بھی انو مجمعین، میں بھائی ان سب کو، ہر ایک پر. یہ جو چور ہوتا ہے، یہ بھائی کو خواب دیکھتا ہے کہ یہ بھائی یہ نمازی آدمی ہے، میں اس کے گھر میں نہ جاؤں. نہیں، اس کی نگاہ تو بھائی مال پر ہوتی ہے نا، چاہے نمازی کے گھر میں ہو چاہے بے نمازی کے گھر میں ہو، اس کی نظر مال پر ہوتی ہے. اسی طرح شیطان کی نظر بھی انسان کے دل پر ہوتی ہے. ہر وقت وہ اسی چکر میں ہوتا ہے کہ بھائی میں کسی طرح اس کو ورگلاؤں. لوگ بھی انہوں مجمعین، میں اپنا دا ہر ایک پر آزماؤں گا، الا عبادک منہم المخلصین، مگر جو خالص خاص اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ میرے شکار میں نہیں آئیں گے، باقی ہر ایک کو میں شکار کرنے کی پوری کوشش کروں گا. اللہ عبادک منہم المخلصین. اور جس گھر میں زیادہ مال ہوتا ہے، شیطان چور کی نگاہ اسی گھر پر ہوتی ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی یہ جو شیطان ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کو زیادہ ورگلانے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ کے بندے جب اس کی شکار میں نہیں آتا تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کی اولاد کو شکار کروں. یہ جو انتقام ہوتا ہے نا، انتقام، یہ انتقام لینے والا وہ کہتا ہے یار یہ بچ گیا تو چلو اس کے بیٹے کو پکڑو، بیٹا بچ گیا پوتے کو پکڑو. اس کی انتقام کی آگ اسی وقت ٹھنڈی ہوتی ہے جب وہ پکڑا جائے یا اس کا بیٹا پکڑا جائے. الا عبادک منہم المخلصین. اور جتنا ایمان زیادہ ہوتا ہے، کامل ہوتا ہے، اسی قدر حملے بھی اس پر زیادہ ہوتے ہیں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو شیطان آیا، کہنے لگا حضرت اب آپ پر بڑھاپا آ گیا ہے، اب نماز کی ضرورت کوئی نہیں آپ کو، اب نماز معاف ہے. حضرت نے عرض کیا، فرمایا کہ بھائی نماز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی معاف نہیں ہوئی، عبد القادر پر کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ یہ ایک وار تھا شیطان کا. شیطان کہنے لگا ہاں واقعی بھائی آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے. یہ دوسرا وار کیا کہ تاکہ علم کا میں گھمنڈ ڈالوں کہ میں بڑا عالم ہوں. یہ گھمنڈ ہوتا ہے ایک دا ہے نا، ایک وار ہے پھنسانے کا. کہنے لگا آپ اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے، تو حضرت فوراً بول اٹھے، فرمان لگے میں اپنے علم کی وجہ سے نہیں بچا، میں اللہ کے فضل سے بچا ہوں، مجھے اللہ نے اپنے فضل سے بچایا ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی نماز اپنی جگہ ہوتی ہے، دعا اپنی جگہ ہوتی ہے، اور دعا بھی نماز بھی وہی قبول ہوتی ہے جس کے بعد دعا کی خاص توفیق ملے. دعا میں کیا کہا جاتا ہے؟ دعا میں یہ کہا جاتا ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے ٹوٹی پھوٹی آواز کی ہے، یا اللہ تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اب کئی لوگ بیچارے ہی کہوں نا، یہ نماز پڑھ کے دعا مانگتے کوئی نہیں بھاگ جاتے ہیں. فرماتے تھے کہ دعا کے ذریعے سے انسان اپنی عبادت کو قبول کرنے کی, اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی انسان دعا کے ذریعے سے کوشش کرتا ہے. اپنی عبادت کو نفل کے ذریعے سے انسان قبولیت کی کوشش کرتا ہے. جیسے بھائی کھانا ہوتا ہے نا, کھانے میں کیا چیز ہے, اصل کیا چیز ہے کھانے میں, روٹی ہے. پھر سالن بھی بنایا جاتا ہے, اصل چیز کھانے میں روٹی ہے, سالن بنایا جاتا ہے پھر کہ تاکہ کھانا لذت سے کھایا جائے, اصل چیز کھانے کی روٹی ہے, سالن پھر بنایا جاتا ہے, پھر سلاد رکھا جاتا ہے, پھر چٹنی رکھی جاتی ہے, پھر اور جو لوازمات ہوتے ہیں. یہ کیوں رکھے جاتے ہیں کہ دسترخوان تاکہ خوب سجے, مہمان کا دل خوش ہو. فرماتے تھے کہ اسی طرح نماز کے بعد جو تسبیحات کی جاتی ہیں یہ اس لیے کی جاتی ہیں کہ تاکہ اپنی عبادت میں جو کمی رہ گئی ہے تسبیحات کے ذریعے سے اس کمی کو دور کیا جائے. سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, اور پھر وہیں انسان بیٹھا رہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے گھر سے دوڑنے کی کوشش نہ کرے انسان, تسلی سے آ کے بیٹھے. بر وقت آ جائے, دیر سے مسجد سے نکلے, اللہ سے توفیق مانگے کہ یا اللہ تو مجھے اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما. جس قدر زیادہ بیٹھنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ العزیز اسی قدر اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کی عبادت میں اسے لذت نصیب فرمائیں گے. اب یہ جو تلاوت ہوتی ہے بھائی, میں جب بیعت کرتا ہوں نا کسی کو تو میں کہتا ہوں کہ بھائی یہ جو کارڈ ہے نا میرا اس کے اوپر تو بھائی تلاوت لکھی ہوئی ہے کہ ایک پارا روزانہ. اب جو آدمی جس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ایک پارا اگر اسے کہیں کہ جی تم نے روزانہ پڑھنا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی یہ اچھی مصیبت پڑ گئی, میں تو بیعت نہ ہی ہوتا تو اچھا تھا. تو بھائی سے پارا پڑھنا کو آسان ہے, وہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ تو نئی ایک مصیبت کھڑی ہو گئی, پارا پڑھنا مشکل ہے. تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی پارا لکھا ہوا ہے پڑھنے کی فکر نہ کرنا, تو صرف قرآن کھول, بس قرآن کو دیکھ, ان الفاظ کو دیکھ, اللہ سے توفیق مانگ کہ یا اللہ تو مجھے اس قرآن کی تلاوت نصیب فرما دے. پھر انسان ایک صفحہ پڑھ لے, دو صفحے پڑھ لے, اللہ سے توفیق مانگے تلاوت کی, تو بس پھر ایک پارا کیا, پھر جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے تو پھر روزانہ کئی پارے تلاوت کر کے انسان دم لے گا. حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اللہ کے فضل سے ایک خاص اللہ نے ان پر عطا کی ہوئی تھی, اتنا ان کی زبان مبارک پر قرآن پاک چڑھا ہوا تھا کہ حضرت بیت الخلاء میں جا کے اپنی زبان کو یوں پکڑتے تھے, اتنی زبان بے اختیار ہو گئی تھی تلاوت پر, یوں جا کے پکڑ لیتے تھے. شاگرد جو فارغ ہوتا تھا فرماتے تھے کہ بھائی تو فارغ ہو کے جا رہا ہے, میں نے تیرے اوپر بڑی محنت کی ہے تجھے قرآن پاک یاد کروانے کی, مجھے اگر ملنے آؤ گے تو میں ضرور تجھ سے سنوں گا, اور اگر تو سنا نہ سکا تو مجھے دکھ ہوگا, اگر بلا دیا تو پھر بالکل میرے پاس نہ آنا, اگر تو نے قرآن پاک بلا دیا تو میرے پاس بالکل نہ آنا کیونکہ مجھے دکھ ہوگا. الحمدللہ میں نے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی زیارت کی ہے، پاکستان میں بھی، مدینہ طیبہ میں بھی۔ پاکستان میں ایک دفعہ جب تشریف لائے تھے تو اپنے کسی شاگرد کے ہاں آئے، قاری ریمک صاحب کے بھی استاد تھے حضرت مولانا قاری فتح محمد صاحب، اپنے کسی شاگرد کے ہاں لاہور میں آئے تو یہ نہیں کہ جیسے ہم کہیں جاتے ہیں تو گپ شپ شروع ہو جاتی ہے، حضرت کا پہلے سے ہی وضو تھا، آتے ہی بس مصلے پر کھڑے ہو گئے اور تلاوت کرنی شروع کر دی۔ ایک عشق اللہ سے مانگا تھا نا۔ اب شاگرد کے آئے ہوئے ہیں تو یہ نہیں کہ بھائی گھر میں آ کے تھرتھلی مچ جائے کہ بھائی یہ لے آؤ وہ لے آؤ، یہ نہیں، چارپائی تک کا نہیں پوچھا، بس آتے ہی نفل پڑھنے شروع کر دیے، اور میرے خیال میں شاید ایک دو پارے پڑھ کے تو پھر شاگرد کے لیے دعا کی اور تشریف لے گئے۔ مدینہ طیبہ میں جو سائڈ والا قبلے کی طرف منہ کریں تو جو دائیں طرف برآمدہ ہے نا، وہاں قاری مطیب صاحب، قاری فتح محمد صاحب وہاں بیٹھتے تھے اور ابا جی رحمۃ اللہ علیہ جا کے انہیں دباتے تھے۔ عمر میں ابا جی بڑے تھے، جا کے دباتے تھے قاری فتح محمد صاحب کو، قاری صاحب ٹانگیں کھینچ لیتے تھے، فرماتے تھے بڑی گستاخی ہو رہی ہے، ابا جی فرماتے تھے آپ تو اسے گستاخی محسوس کرتے ہیں اور میں فرط محسوس کرتا ہوں، بس پہ زبردستی دباتے رہتے تھے ٹانگوں کو۔ یوں انسان اپنے آپ کو مٹائے نا، ابا جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے جب بھی کہیں معلوم ہوتا تھا نا کہ فلاں بزرگ آ رہے ہیں تو میں اس بزرگ کے پیچھے یوں یوں چلتا تھا جیسے بھیڑ کے پیچھے کوئی بچہ چلتا ہے اس کا، میں اس بزرگ کے پیچھے یوں یوں چلتا تھا جس طرح کسی جانور کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے نا، فرماتے تھے میں اس بزرگ کے پیچھے یوں چلتا تھا، اور جہاں مجھے اس مجلس میں جگہ مل جاتی تھی میں وہیں چھپ کے بیٹھ جاتا تھا، اور جو طریقہ ہوتا ہے نا فیض لینے کا بس وہ میں طریقہ اختیار کرتا تھا۔ حضرت قاری امتی قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ہر وقت جب وہ یعنی بیت الخلاء میں جاتے تھے زبان کو پکڑ لیتے تھے، اتنا زبان پر بے اختیار قرآن پاک چڑھ گیا تھا۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عادت شریفہ یہ تھی کہ وہ ہمہ وقت اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ سے مانگتے رہتے تھے، اور ہمارے جتنے بھی اکابرین گزرے ہیں الحمدللہ انہوں نے ہمہ وقت دعا کو سب سے بڑا ہتھیار فرمایا ہے کہ دعا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس طرح میں نے عرض کیا ہے نا کہ بھائی جس طرح عبادت کو جو ہے نا یعنی تسبیحات کے ذریعے سے کامل بنایا جاتا ہے، اسی طرح عبادت کو دعا کے ذریعے سے بھی کامل بنایا جاتا ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے تھے نا کہ وہ دعا یہ فرماتے تھے کہ ما عبدنا کا حق عبادت، یعنی عبادت تو کی ہے لیکن ساتھ ہی یہ دعا فرماتے تھے کہ یا اللہ جس طرح عبادت کا حق تھا یا اللہ وہ حق ہم سے ادا نہ ہو سکا، ما عرفنا کا حق کا معرفت کا، یا اللہ جس طرح تیری معرفت کا حق ہے یا اللہ وہ ہم سے حق ادا نہیں ہو سکا۔ تو اسی طرح ہمیں بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعاؤں کو خاص معمول بنا لیں اور دعا کو اس انداز میں کریں کہ اے ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، کہ اپنے رب کو پکارو تضرعا خوب زاری کے ساتھ، و خفیہ اور آواز کو خوب پست کر کے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبی الامی علیہ وسلم تسلیمہ۔ ابھی ختم خواجگان پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم.
حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. یہ وظیفہ ہے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. آپ اس ورد کو بہت کثرت سے فرماتے تھے, اور اس ورد کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. قرآن پاک کی یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
حسبنا اللہ ونعم الوکیل.
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارک وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا حول ولا قوة قوه الا بالله
لا حول ولا قوه الا بالله
لا حول ولا قوه الا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة 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 إلا بالله إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
لا حول ولا قوة إلا بالله
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
والله ذو فضل على المؤمنين
والله ذو فضل على
فضل على المؤمنين
والله ذو 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 فضل على المؤمنين
والله
فضل على المؤمنين
والله ذو 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 فضل على اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا
صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا
ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا الذين آمنوا
الله ولي الذين آمنوا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا
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 واعف عنا واغفر لنا
واغفر لنا وارحمنا
واعف عنا 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 واغفر لنا وارحمنا
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مبارك وسلم
اللهم صل على
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم
اللهم صل على سيدنا مولانا
سب ذرا تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیں، آنکھیں بند کر لیں، دل پر توجہ دے کے بیٹھیں، اپنی پوری توجہ دل پر اور دل کی توجہ اللہ کی طرف۔
Allah.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alhamdulillah.
Ya Allah.
برحمة